بدھ 17 مئی کے سیربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ عبدالولی خان یونیورسٹی میں مذہبی جنونیت کا شکار ہونے والے مشال خان کے والد نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ان کی بیٹیاں اب تک اسکول نہیں جا سکتی۔
ابھی تک میری بیٹیاں نہیں گئی، بچی ہماری جو اسکول جائے یا کالج جائے اور لوگوں کی بیٹیاں ساتھ اس کے ساتھ نہ جائے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ مشال خان قتل کے مقدمے میں از خود نوٹس کی سماعت کے دوران پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ عدلیہ، گواہان اور شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہارون رشید۔
توہین مذہب کے الزام میں قتل کیے جانے والے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے والد کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد علاقے میں مشال کی بہنوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سپریم کورٹ میں اس معاملے پر چیف جسٹس کے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہی۔ چیف جسٹس نے مقتول کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انصاف فراہم کرنا سپریم کورٹ کے فرائض میں شامل ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل وقار بلور نے عدالت کو بتایا کہ ویڈیو کے ذریعے ابھی تک مشال خان کے قتل کے مقدمے میں 57 افراد کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ 53 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 4 ملزمان ابھی تک مفرور ہیں۔
افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت پر شدت پسندوں کے حملے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 4 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
حملے میں ہلاک ہونے والے 4 افراد کا تعلق سرکاری ٹیلی ویژن چینل آر ٹی اے سے ہے، جبکہ 2 پولیس اہلکار بھی حملے کے دوران ہونے والی لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق 4 حملہ آور سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت کے اندر داخل ہوئے، جن میں سے 2 خود کش حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ 2 حملہ آوروں اور پولیس کے درمیان تقریباً 4 گھنٹوں تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ٹیلی ویژن اسٹیشن کے سربراہ سمیت کم از کم 12 ملازمین کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا، تاہم دیگر لوگ اندر ہی محصور ہو کے رہ گئے تھے۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات میں کوئی خفیہ معلومات فراہم نہیں کی تھیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔
روس کے شہر سوچی میں اطالوی وزیر اعظم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صدر پوتن نے تنزیہ انداز میں کہا کہ لاروف نے خفیہ معلومات ان تک بھی نہیں پہنچائیں۔ صدر پوتن کا کہنا تھا کہ روس امریکی قانون سازوں کی تسلی کے لیے صدر ٹرمپ کے ساتھ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی بات چیت کا مسودہ فراہم کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو 2 امریکی اہلکاروں نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے سرگئی لاروف کے ساتھ بات چیت کے دوران ان سے دولت اسلامیہ سے متعلق کارروائی کے بارے میں کچھ خفیہ معلومات کا تبادلہ کیا تھا، اور امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ معلومات ایک ایسے اتحادی کی جانب سے آئی تھیں جس نے امریکہ کو انہیں روس تک پہنچانے کی اجازت نہیں دی تھی۔
یورپی ملک نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف کی پریس ریلیس کے مطابق انڈین نیوی کے سابق اہلکار اور مبینہ جاسوس کلبھوشن جادھو کے معاملے کا فیصلہ جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 3 بجے سنایا جائے گا۔ پیر کو ہونے والی سماعت میں عدالت نے انڈین اور پاکستانی حکام کے دلائل سنے، جہاں پاکستان کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے بیرسٹر خاور قریشی نے کہا کہ ویانا کنونشن کے تحت عالمی عدالت انصاف کا دائرہ اختیار محدود ہے اور کلبھوشن کا معاملہ عالمی عدالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ یاد رہے کہ مارچ 2016 میں کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد پاکستان کی جانب سے ان کا ایک ویڈیو بیان میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس میں وہ یہ اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ انڈین بحریہ کے حاضر سروس افسر ہیں اور وہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ فوجی تنازع کے امکانات قوی ہیں۔ جنوبی کوریا کی جانب سے یہ دھمکی شمالی کوریا کے میزائل تجربے کے چند روز بعد سامنے آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مون جے ان نے کہا تھا کہ وہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے پیونگ یانگ کا سفر کر سکتے ہیں، تاہم فوجی تنازع سے متعلق جنوبی کوریا کے صدر کا حالیہ بیان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی شدت میں اضافے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ بات غلط ہے کہ موٹے لوگ طبی طور پر فٹ ہو سکتے ہیں۔ تحقیقی تفصیلات جانیے عابد حسین سے۔
ایک نئی تحقیق میں ماہرین صحت نے برطانیہ میں 35 لاکھ لوگوں کے طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ یونیورسٹی آف برمنگھم کے تحقیق کاروں نے سن 1995 سے 2015 تک برطانیہ کے لاکھوں مریضوں کے ریکارڈ کا تجزیہ کیا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو موٹے تھے لیکن ان میں بلڈ پریشر، ذیابیطس یا دل کی بیماری کی علامات نہیں تھیں، بعد کی زندگی میں ان بظاہر صحت مند لوگوں میں دل کی بیماری اور فالش کا خطرہ نارمل وزن والے لوگوں سے زیادہ تھا۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام زربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں مشال خان کیس سے، جنہیں عبد الولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام میں قتل کیا گیا۔ مشال خان کے والد کے وکیل نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد علاقے میں مشال خان کی بہنوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بات اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں اس معاملے پر چیف جسٹس کے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہی گئی۔ عدالت سے یہ بھی استدعا کی گئی کہ مقتول کی بہنوں کو اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں منتقل کر دیا جائے۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مشال خان کے والد اقبال خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کی جانب سے جو یہ باتیں کہی گئی ہیں، آپ کو کس نوعیت کا خطرہ ہے؟
میرا جو بیٹا تھا مشال وہ تو چلا گیا، لیکن اب سر یہ معاملہ ہے کہ جو بیٹیا ہے وہ بھی مشال کی طرح قابل ہے، تو وہ اب اسی دن سے وہ ابھی تک جو ہے اسکول یا جو ہے یونیورسٹی نہیں گئی ہوئی ہے، یہ سوال میں نے اٹھایا تھا۔
ٹھیک ہے، تو کیا ان کی یونیورسٹی یا اسکول نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خطرہ محسوس کرتی ہیں، یا کوئی آپ کو باقاعدہ تھریٹ ملا ہے، یا آپ کو کسی نے کوئی اس قسم کی بات کہی ہے؟
نہ، باقاعدہ ایسا تھریٹ تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے جو سوال اٹھایا تھا ادھر کو میں نے اس حوالے سے اٹھایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار علم ہونا چاہیے، تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ علم تو ہونا چاہیے، لیکن ایک طالب علم کی علم سے زیادہ جو ہے نا ضروری وہ اس کی زندگی ہے، تو یونیورسٹیوں میں ایسا انتظام کیا جائے کہ بچوں کو جو ہے یا طالب علموں کو جو ہے تحفظ دیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں نے پھر اپنی بات بھی کی اور اس حوالے سے کہا کہ ابھی تک میری بیٹیاں نہیں گئی ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا اقدام کیا جائے کہ ہم بھی بچے ہمارے جو ہے اسکول جائے یا کالج جائے اور لوگوں کی بیٹے یا بیٹیاں جو ہے نا وہ تحفظ کے ساتھ جو ہے نا جائے، یہ بات میں نے کی تھی۔
ٹھیک ہے، تو آپ کیوں اپنے آپ کو اور اپنی بچیوں کو محفوظ کیوں نہیں سمجھتے؟
میں اس لیے محفوظ نہیں سمجھتا ہوں کہ بیٹے سر یہ جو میرا بیٹا تھا یہ تو یونیورسٹی میں تھا اور تعلیم کے لیے دیا ہوا تھا، صرف اس نے سچ کہا، ایک بات کی اس نے جو وہ اس کا حق تھا، تو وہ جو معاملہ شروع ہو گیا میں نے سوال ایسا اٹھایا کہ 10 بجے سے لے کر یعنی 3 بجے تک جو ہے نا یہ جو میرا بیٹا قتل کیا گیا، خون میں لت پت کر دیا گیا، تو اتنی عرصے میں جو ہے نا ادھر تو سیکیورٹی بھی تھی، ادھر جو ہے نا مطلب پولیس والی بھی تھی، وہاں انتظامیہ بھی تھی، انہوں نے مدعلا اکرام کو اطلاع دی، جو ہوم ڈپارٹمنٹ کو خبردار کیا، نہ اپنے پولیس بڑے آفیسروں کو خبردار کیا، نہ انہوں نے کوئی حفاظت کیا، تو مطلب یہ کہ یہی سوال ہے کہ ان چیزوں کا اگر اس طرح جو ہے نا وہ تدارک نہیں کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس طرح یونیورسٹیوں میں تعلیم یافتہ لوگ جو ہے نا جن علم بھی حاصل کیے اور اس طرح ان کا سوچ ہے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر، تو پھر بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟
کیا آپ نے حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ ان کا کیا جواب ہے اگر آپ نے رابطہ کیا؟
تو رابطہ نہیں کیا، یہ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے۔
دیکھا جائے تو سب لوگ اس کیس کے بعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے مشال خان اور آپ کے خاندان کے حوالے سے رواداری کا اظہار کیا۔ یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے آبائی علاقے میں حالات کیسے ہیں؟
ویسے تو ہمارے ساتھ تمام لوگ اچھے ہیں، نہیں کسی کو ہمارا جو ہے نا یہ چیلنج بھی ہے، تو اس میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں جو عوام ہے وہ تو بہت کثیر تعداد میں ہے, بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ پیار بھی کرتے ہیں, بہت محبت بھی کرتے ہیں, بہت ریسپانس لوگوں نے ہم کو دیا. یہ ہمارا اجرا جو بابو خیل ہے, یہ تو ایک آئینہ ہے. اس آئینے میں جو ہے نا اپنے علاقے کے لوگ بھی اور پاکستان کے لوگ بھی, گلگت بلتستان کے لوگ, کشمیر کے لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو وہ روشنیوں کے لوگ ہیں, جو وہ سمجھدار لوگ ہیں, جو وہ جو ہے نا بات نہیں کر سکتی توڑ مشال کے حوالے, اب اس میں زبان آ گئی ہے. تو میں آپ سے اس طرح سے تمام ملک میں جو والدین ہیں, جس کی اولاد ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں خدا را جو ہے نا اس بات کی آپ آواز اٹھائے. میں نے جو آواز اٹھایا میرا مشال واپس نہیں آ سکتا ہے, میں تو آپ کے بچوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, تو آپ بھی میرا ساتھ دیں.
اور آپ کے خیال میں حکومت اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی؟
حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں مطلب ایسا سرگردی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس کو ایکشن لینا چاہیے, اس کو مطلب یہ اپنی یوانوں میں, پارلیمنٹوں میں, اپنے اداروں میں منظم آواز اٹھانا چاہیے. یہ میرا مسئلہ تو نہیں, میرا تو سر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میرا بیٹا چلے گئے در کے, اور مشالوں کا مسئلہ ہے, ملک کے بچوں کا مسئلہ ہے. اگر ایسے لوگ یہ مضبوط ہو گئے تو ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارے گردن پر تو یہ ہاتھ ہر وقت ڈال سکتے ہیں, لیکن کل امیر لوگوں کے اور حکمرانوں کے بچوں کی گردن میں بھی ہاتھ ڈالیں گے.
یہ تھے مشال خان کے والد اقبال خان, جن سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی. اسی بارے میں حکومتی نقطہ نظر جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان شوکت یوسف زئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی حکومت مشال خان کے والد اقبال خان اور ان کے خاندان کو کسی اور جگہ آباد ہونے میں مدد دے گی؟
دیکھیے, اس وقت مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کسی خطے کا اظہار کیا ہو یا یہ کہ گورنمنٹ سے انہوں نے کوئی مدد مانگی ہے اس سلسلے میں. اگر ان کی جان کو خطرہ ہو یا ایشو ہو تو ضرور گورنمنٹ, کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جان اور مال کا تحفظ. تو لیکن ابھی فی الحال میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے.
جی, آج انہوں نے آج جو کورٹ میں ہیئرنگ تھی تو اس میں ان کے وکیل نے بتایا تھا کہ جی ان کی مشال خان کی بہنوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. تو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. تو کیا اب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا آپ لوگ ان کی مدد کر سکیں گے کہ نہیں؟
دیکھیں, میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال جان کا تحفظ جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے.
جی,
اور کیونکہ یہ کیس جو ہے بڑا ہائی پروفائل کیس بنا اور اس کے بعد جو ایشوز ہیں پراپرلی اس کی انویسٹیگیشن کا پہلی دفعہ سے اتنا تھارولی اس کو دیکھا گیا اور میرے خیال سے آزادانہ اور خود مختارانہ طور پہ اس کی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے چیزیں کہ وہ تو زیادہ حد تک انویسٹیگیشن کی رپورٹ ابھی پوری نہیں ہے, لیکن جو اب تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مشال خان کے خلاف ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے.
جی,
لیکن کیونکہ وہ تو انویسٹیگیشن میں ساری چیزیں پتہ چلیں گی, تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا اگر اس کے بعد کوئی کام ہو, کہ جو بھی بندہ ہے, جو بھی لوگ ہیں, ان میں غم و غصے کے بجائے ان میں ایک بہتری ہے اور ایک وہ ہے معذرت خانہ انداز ہے کہ کیوں اس طرح کا واقعہ ہوا اور اگر وہ بے گناہ تھے تو ان کو کیوں مارا گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی ان کے مزید کوئی اسٹیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ ثابت ہی نہیں ہوا ہے کہ اس نے ایسے کوئی گستاخی کی تھی. اور پھر جو ہمارے یہاں تو دیکھیں قانون موجود ہے اس حوالے سے, اور ہم بار بار یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اگر گستاخی کر بھی لے تو وہ پھر قانون کے حوالے کیا جائے, اس کو خود اس کے قانون میں اپلائی کرے. اور یہ اس واقعے میں اس طرح ہی ہوا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں, کوئی آج تک وہ نہیں ثابت ہو سکا کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے. تو ظاہر ہے وہ مشتعل لوگ تھے, انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی. اور آئندہ میرے خیال سے کیونکہ ہم نے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیونکہ ہمارا پختون معاشرہ تھوڑا سا زیادہ جذباتی بھی ہے اور اس لحاظ سے کہ اسلام پسند بھی ہے, اور یہ اچھی بات بھی ہے. لیکن یہ کہ بغیر ثبوت کے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے.
صاحب آپ
دینے کا کسی کو اختیار ہے.
ٹھیک, آپ نے ذکر کیا کہ جی معذرت خوانہ جو ہے اس وقت جو ہے لوگوں کے رویہ ہے اور آپ اس کو ایک کیس بھی بنانا چاہتے ہیں, لیکن اگر اس طرح کی آپ کے بیانات ہیں تو اس کے باوجود بھی مشال خان کے خاندان کو احساس تحفظ اپنے ہی علاقے میں کیوں نہیں مل رہا؟
دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کورٹ میں ایسی کوئی بات کی ہے نا تو وہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہماری وہاں پولیس موجود ہے اور گورنمنٹ موجود ہے تو اس کو مطلب یہ کہ اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے, گورنمنٹ کو درخواست دی جا سکتی ہے, کیونکہ ہمیں تو ایسی کوئی شکایت ابھی تک نہیں ملی ہے, ورنہ وہاں کے لوگوں سے نہ مشال کی فیملی کی طرف سے, اگر ان کے والد صاحب یا ایسا کوئی بھی تھریٹ اگر ان کو لگ رہا ہے تو وہ ہمیں بتائے.
یہ تھے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان شوکت یوسف سعید. اسی حوالے سے معاشرے میں بڑھتی مذہبی جنونیت اور مشال خان کیس کے کا عمومی جائزہ لینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ناروے کی اوسلو یونیورسٹی سے منسلک تحقیق کار فرحت تاج سے بات کی جو پختون رواج اور ثقافت پر تحقیق کر رہی ہیں. بات شروع کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ مشال خان کے والد کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد علاقے میں مشال خان کی بہنوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے. مشال خان کی ہلاکت کے وقت تو لگتا تھا کہ حکومت اور معاشرہ سبھی ان کے ساتھ ہے, اب یہ لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ کیوں سمجھ رہے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں بڑے ایسے باثر افراد ملوث ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہر قسم کا گھٹیا ہتھکنڈا استعمال کریں گے, اس میں خواتین کو نقصان پہنچانا بھی شامل ہے. اب آپ دیکھیں اس کیس میں ڈی ایس پی حیدر شاہ, وہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث ہے, تو پولیس نے تو اس کو بالکل غائب ہی کیا ہے, اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. پھر یہ کوئی ایک کونسلر تھے آر ایس, اس کا بھی نہیں پتا چل رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سے بھی کچھ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو یہ چیز اس کا یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا بات اس طرف جائے گی اور ان کے گھر کے خواتین کو بلکہ خود ان کے والد کو ان کے بھائی کو سب کو خطرہ ہوگا.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ معاشرے کا حصہ ہیں, تو یہ بتائیے کہ مشال خان کے خاندان کے عدم تحفظ کی وجہ مذہبی جنونیت آپ سمجھتی ہیں یا یہ پختون یا قبائلی معاشرہ اور ثقافت ہے؟
اس میں مذہبی جنونیت بھی ایک وجہ ہے, بالکل ڈیفینیٹلی ہے کہ مذہب کے نام پھر اتنے پاگل ہو جاتے ہیں, دماغ خراب ہو جاتا ہے, پھر جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں, تو وہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے پاکستان میں لا قانونیت ہے, جو بااثر لوگ ہیں وہ قانون کو کسی طرح سے بھی اپنی طرف موڑ لیتے ہیں, تو وہ اپنی مرضی کے کام کر لیتے ہیں اور ان کا کچھ نہیں ہوتا. تو پاکستان کی ریاست کی جو ناکامی ہے اپنے قانون کو نافذ کرنے کی, وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. اور پختون روایات کا اس کا تو مجھے اس میں اتنا نہیں لگتا ہے, لیکن یہ دو فیکٹر ہے, پاکستان کی ریاست کی ناکامی اور مذہبی جنونیت.
فرح صاحبہ, جس طرح معاشرے میں عدم رواداری اور خاص کر بلاسفمی کے معاملات میں جو تشدد بڑھ رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے ممکن نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں معاشرے میں روشن فکری آ سکے گی؟
مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ریاست کو اپنے قانون کا سختی سے امپلیمنٹ کرنا ہوگا, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی ہوگی. اور جیسے اب یہ مشال کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے, ان کو انصاف دے دے, پھر وہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے والدین وہ بھی اب رو رہے ہیں کتنی دیر ہو گئی ہے, ان کو بھی انصاف ملنے چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کو انصاف ملے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ریاست کی پالیسیاں ہیں کہ جس میں لشکر رکھنے ہیں اور لشکر کو پیدا کرنے کے لیے پھر آپ نے مدرسے بنانے ہیں, اور ایک پوری ریاست ایک معاشرے کے اندر مذہبی انتہا پسندی کو باقاعدہ ایک پروسیجر اور ایک اسکیم کے تحت اس کو پھیلایا گیا ہے, تو اس کو ریورس کرنا ہوگا, اور یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, بٹ اٹس ڈیفیکلٹ. اور کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی, اور یہ کہ ان کو خود ہتھیار اٹھانے پڑیں گے, کیونکہ یہ ریاست تو نہیں کہہ رہی, خاص کر ہمارے پختونوں کی میں بات کر رہی ہوں نا, کہ اتنا پاگل پن ہو گیا ہے مذہب کے نام پہ کہ اب جو لوگ پاگل نہیں ہیں ان کو اب لڑنا پڑے گا ان پاگلوں کے ساتھ. لیکن رکاوٹ ریاست ہے, اگر وہ لڑتی بھی ہے تو ریاست پاگلوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ریاست پالیسی بدلے گی تو پھر کچھ حالات اچھائی کی طرف جائیں گے, ورنہ گھمبیر حالات ہیں.
اچھا, آپ حکومت کو ریاست کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو عموماً روشن فکری اور رواداری کو حکومت اور سول سوسائٹی مل کر ہی فروغ دیتی ہیں, لیکن پاکستان میں کیا یہ ہونا ممکن بھی ہے؟ کیونکہ ایک ایسے ملک میں جہاں مقبولیت کے لیے سیاستدان مذہبی جنونیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو کیا اس طرح کے حالات میں یہ ممکن ہو سکے گا؟
تو وہی میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا, کہ مذہبی اس کا مذہبی انتہا پسندی یا مذہب کو استعمال کرنے کا جو اب جو ایک نام بن گیا ہے, وہ اتنا زیادہ ہر جگہ پہ اتنا پھیل گیا ہے, سیاستدان اس کو اپنے استعمال کرتے, سیاستدان کو نہیں چھوڑ رہی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن. اب اس یہ مشال کی کیس میں دیکھ رہے, مسئلہ کوئی یونیورسٹی کا تھا, وہاں کوئی کرپشن ہو رہی تھی, لوگوں نے دو دو تین تین عہدے لیے ہوئے تھے, اسٹوڈینٹس کو تکلیف تھی, تو اس پہ مشال نے آواز اٹھائی, اس کو امپلیکیٹ کر دیا, تو اب تو یہاں تک حالات پہنچے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جو کہ ذرا اعتدال کی بات کرتے ہیں, پلورلزم کی بات کرتے ہیں, مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں, وہ اب ہیں ایسے لوگ, وہ آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن وہ بالکل ہی تنہا ہے. ایک تو وہ خود آئسولیٹڈ ہے سوسائٹی میں, مین اسٹریم سوسائٹی ان کے پاس نہیں ہے, اوپر سے ریاست ان کے خلاف ہے. تو ریاست اپنی پالیسی بدلے گی, پھر یہ بھی پھر بدلیں گے. مجھے جو ایک امید نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چائنا پاکستان میں بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہے, اور چائنا کے تو مفاد میں یہ نہیں ہے کہ انتہا پسندی ہو, اور آپ دیکھیں چائنا اپنے ملک میں کیا کتنی سختی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, تو اگر چائنا ان کو کچھ کہہ دے اور انہوں نے اپنی پالیسی بدل دی تو یہ ایک امید کی کرن ہے. ورنہ تو پاکستان کی ریاست تو اتنی خراب ریاست ہو گئی ہے کہ اب تو ان کو جیسے مزہ آ گیا ہے, مذہبی انتہا پسندی پہ ہی یہ سروائیو کر رہی ہے ایسے لگ رہا ہے.
نوروے کی اوسلو یونیورسٹی سے منسلک پختون رواج اور ثقافت کی تحقیق کار فرحت تاج. مردان میں زیر سطح پر اہم اجلاس میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں تدریسی عمل شروع کرنے کا فیصلہ نہیں ہو سکا, تاہم یونیورسٹی حکام کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی جلد کھول دی جائے گی. عبدالولی خان یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی تعیناتی کے بعد مختلف عہدوں پر رد و بدل کیا گیا, جبکہ دوسری جانب مشال قتل کے واقعے میں پولیس نے اب تک 56 افراد کو گرفتار کیا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
آج یونیورسٹی انتظامیہ, سیاسی جماعتوں کے اراکین اور ضلع انتظامیہ کا ایک اہم اجلاس مردان میں منعقد ہوا, جس میں یونیورسٹی میں تدریسی عمل شروع کرنے کے بارے میں تجاویز دی گئیں. اس اجلاس میں کہا گیا کہ یونیورسٹی میں تدریسی عمل شروع کرنے سے پہلے سرچ آپریشن کیا جائے گا اور ایک ضابطہ اخلاق تیار کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی. مقامی ذرائع نے بتایا کہ یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کے بعد یونیورسٹی میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. اس اجلاس میں ضلع انتظامیہ کے حکام اور اعلی پولیس افسران نے بھی شرکت کی ہے. عبدالولی خان یونیورسٹی کے رجسٹرار شیرعالم خان نے بی بی سی کو ٹیلی فون پر بتایا کہ یونیورسٹی میں تدریسی عمل شروع کرنے کے لیے آج اجلاس میں پیش رفت ہوئی ہے.
تو اس میں سب کی یہ خواہش رہی کہ یونیورسٹی جو ہے فل فور کھولی جائے, اور اس میں یہ کیونکہ بچے جو ہیں یہ سفر ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ڈویژنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا یہ ایک اجلاس منعقد ہو رہی ہے 19 تاریخ کو, تو انشاءاللہ مشترکہ فیصلہ ہم لیں گے, اور امید ہے کہ نیکسٹ ہفتے سے یونیورسٹی کھل جائے گی.
ادھر گزشتہ ہفتے پروفیسر ڈاکٹر جہانزیب خلیل کو عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کا وائس چانسلر تعینات کر دیا گیا ہے, جس کے بعد یونیورسٹی میں مختلف عہدوں پر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا ہے. چیف پراکٹر, سیکیورٹی افسر اور پروووسٹ اور دیگر عہدوں پر تبادلے کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ روز مردان کالج کے ایک لیکچرر سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. مردان کالج کے لیکچرر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت موجود تھے جب مشال کے بارے میں تقریریں کی جا رہی تھیں. دیگر 2 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دونوں طالب علم ہیں. ان ملزمان کی شناخت ویڈیوز کے ذریعے کی گئی ہے. عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں شعبہ صحافت کے طالب علم مشال خان کو گزشتہ ماہ کی 13 تاریخ کو مشتعل ہجوم میں فائرنگ اور تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. پولیس کے مطابق مشال خان کو مبینہ طور پر گستاخانہ گفتگو کرنے پر قتل کیا گیا تھا۔ تشدد کے اس واقعے کی ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے اس واقعے میں ملوث افراد کی گرفتاریاں کی، جبکہ یونیورسٹی اسی روز سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ پولیس نے اب تک 56 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ دو اہم ملزمان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ مفرور ہیں، جنہیں اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ گرفتار افراد میں یونیورسٹی کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
افغانستان کے شہر جلال آباد میں سرکاری ٹی وی کی عمارت پر شدت پسندوں کا حملہ ہوا ہے، جس میں 4 خودکش حملہ آور مارے گئے۔ اس کے علاوہ 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل ذرا دیر میں، سربین ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران، جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ؟ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ کرکٹر محمد نواز پر 1 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے، ساتھ ہی ان پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ محمد نواز پر یہ پابندی مبینہ طور پر بکیز کی جانب سے ان سے کیے گئے رابطے کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بر وقت اطلاع نہ دینے پر عائد کی گئی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کریئر سے بڑی حد تک مطمئن ہیں کہ وہ کچھ حاصل کر لیا جو بڑی بڑی ٹیمیں حاصل نہ کر پائیں۔ ویسٹ انڈیز کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصباح الحق کا کہنا تھا کہ ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز جیتنے پر انہیں خوشی ہے کہ ان کے کریئر کا اختتام جیت پر ہوا ہے۔ آئی پی ایل کا دوسرا پلے آف آج کولکتہ نائٹ رائڈرز اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان بنگلور میں کھیلا جا رہا ہے۔ ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی اور فاتح ٹیم 19 مئی کو ممبئی انڈینز سے مقابلہ کرے گی۔ ممبئی انڈینز کو گزشتہ رات پہلے پلے آف میں پونے کی ٹیم نے 20 رن سے شکست دے دی۔ عالمی نمبر 1 اینڈی مرے کو اٹالین اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں ہی شکست ہو گئی۔ انہیں اٹلی کے فیبیو فاگنینی نے 6-2 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ فرینچ اوپن کی انتظامیہ نے سابق عالمی نمبر 1 ماریا شیروپووا کو وائلڈ کارڈ انٹری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ماریا شیروپووا انفٹ ہونے کے سبب اٹالین اوپن کے دوسرے راؤنڈ کا میچ جاری نہ رکھ سکیں، جس کی وجہ سے ان کی ومبلڈن میں براہ راست شرکت کی امیدیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ ومبلڈن میں انہیں وائلڈ کارڈ انٹری دیے جانے کا فیصلہ 20 جون کو کیا جائے گا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل نے سنڈرلینڈ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ مینچسٹر سٹی نے ویسٹ بروم کو 3-1 سے شکست دی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے بعد ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی، جہاں وہ 5 ون ڈے اور 1 ٹی20 کھیلے گی۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم بھی جون میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنے والی ہے، جس میں وہ 3 ون ڈے اور 3 ٹی20 انٹرنیشنل کھیلے گی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں سرکاری ٹی وی کی عمارت پر شدت پسندوں کا حملہ ہوا ہے۔ اس خبر کی تفصیل ذرا دیر میں پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
مشال خان کے والد کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد علاقے میں مشال کی بہنوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ عدلیہ، گواہان اور شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت پر شدت پسندوں کے حملے میں 4 حملہ آوروں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کوئی خفیہ معلومات فراہم نہیں کی۔ عالمی عدالت انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق انڈین نیوی کے سابق اہلکار اور مبینہ جاسوس کلبھوشن جادھو کے معاملے کا فیصلہ جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 3 بجے سنایا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا ہماری ساتھی نادیا سلیمان سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وعدے کے مطابق رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ مشرقی شہر جلال آباد میں سرکاری ٹی وی کی عمارت پر شدت پسندوں کا حملہ ہوا ہے، جس میں 4 خودکش حملہ آور مارے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے بی بی سی کے نامہ نگار سید انور۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار کے دارالحکومت شہر جلال آباد میں سرکاری ٹیلی ویژن کے عمارت پر خودکش گروپ حملہ صبح کے 10:30 بجے شروع ہوا۔ مقامی حکام کے مطابق ایک حملہ آور خود کو مین گیٹ میں اڑا دیا تاکہ دوسرے ساتھیوں کے لیے اندر داخل ہونے کی راہ ہموار کرے۔ تین دیگر حملہ آور 4 گھنٹے تک افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑتے رہے۔ ننگرہار کے گورنر گلاب منگل نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے 3 دیگر حملہ آوروں کو ہلاک کیا۔
یوتن دوادنی مختا 14 وکڑا ہمغا ساتون کے او چوکیدار شیدان شول۔
ایک حملہ آور عمارت کے سامنے دھماکہ کیا، اسی لمحے ایک چوکیدار اور ایک پولیس شہید ہوئے۔ 3 دیگر حملہ آور اسلحہ اور خودکش واسکٹوں سمیت عمارت کے اندر داخل ہوئے اور افغان فورسز کی حملہ آوروں کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ اس حملے میں 20 افراد زخمی ہوئے ہیں، جو زیادہ تر عام شہری ہیں۔ ٹی وی کے ایک ڈرائیور اور ایک چوکیدار شہید ہوئے ہیں، اور 2 پولیس ایک حملے کے وقت اور ایک حملے کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے فوراً بعد ٹیلی ویژن کے زیادہ تر کارکن یا تو عمارت سے فرار ہوئے، اور بعد میں سیکیورٹی فورسز نے دیگر اسٹاف کو عمارت سے نکال دیے، لیکن چند افراد عمارت کے اندر دفتروں کے کونوں میں چھپ کر جان بچا لیے ہیں۔ 60 سالہ محمد جان انہی میں سے ایک ہے۔ میں اپنے کمرے میں تھا کہ دھماکے شروع ہوا، میرا بیٹا دروازے میں تھا اور وہ زخمی ہو گیا ہے۔ دھماکے اور فائرنگ شروع ہوئی تو میں کمرے سے باہر نہیں نکلا، اور پتہ نہیں چلا کہ کون ساتھی جان بچا کر نکل چکے ہیں اور کون رہ گئے ہیں۔ بس اتنا پتہ چلا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا زخمی ہوا ہے۔ خود کو دولت اسلامیہ یا داعش کہلانے والے شدت پسند گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار، خاص کر اچین اور کوٹ ضلعے داعش کی گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور کچھ مدت قبل امریکہ نے ضلع اچین میں ہی دنیا کے سب سے بڑی بمب دولت اسلامیہ شدت پسند گروہ کے ٹھکانوں پر گرایا تھا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اسی خبر پر مزید بات کرنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کابل نیوز ٹی وی کے ایڈیٹر جیلانی زواق سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ حملہ آوروں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور جلال آباد کے اس علاقے میں داعش کا کتنا کنٹرول ہے۔
دیکھیں، یہ علاقہ تو شہر کا وسط ہے، جہاں افغانستان کے نیشنل ریڈیو ٹیلیویژن کے دفتر پر حملہ ہوا ہے، یہ تو شہر کا وسط ہے، لیکن جلال آباد شہر کے نزدیک شلوار اور اچین کے علاقے میں داعش کا تسلط ہے، جو صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، زیادہ نہیں ہے۔ یعنی شہر سے نکلتی ہی وہاں والا پریشر ہو جاتا ہے جہاں داعش اور طالبان کے اثر ہوتے ہیں. اس حملے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے.
اچھا,
یہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے. اور یہ کئی عرصے سے جو حملے ہو رہی ہے, اکثر شہروں کے درمیان جو حملے ہو رہی ہیں
جی,
ان کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کی جاتی ہے. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ داعش اب دیہی علاقوں کے ساتھ شہروں میں بھی وہ اپنے نیٹ ورک کو پھیلا چکے ہیں اور وہاں کاروائی کرنے کی وہ استعداد حاصل کر چکے ہیں.
اچھا, آپ نے بتایا کہ یہاں طالبان بھی موجود ہیں, تو کیا داعش کو وہ آنے دیں گے اس طرح؟
نہیں, ظاہر ہے طالبان چاہتے ہیں کہ ان کا راستہ روک لے. اور اچھی میں ننگرہار میں طالبان اور داعش کے درمیان کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں, لیکن ظاہر ہے داعش کے پاس بھی امکانات ہے, قوت ہے اور ان کی حامی بھی ہے. لیکن سب سے بڑے ابہام جو موجود ہے اس بات میں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جب داعش اور طالبان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو امریکی ڈرون طیارے طالبان پر حملہ کرتے ہیں.
اچھا,
نگرہار میں ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں مقامی لوگ, یعنی طالب نہیں بلکہ مقامی عام لوگوں نے اسلحہ لے کر داعش کے خلاف بغاوت کی ہے, اور پھر اس بغاوت جس ملک جس قومی سربراہ وہ بغاوت کی سرپرہی کر رہا تھا وہ ایک ڈرون حملے میں مارا گیا.
اچھا,
تو کچھ اس طرح سوالات بھی ہے, اور اس لیے داعش روز بروز تقریب پکڑ رہی ہے. افغانستان کے شمال میں وہ علاقے جہاں داعش کی کنٹرول میں ہے, کئی دنوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ وہاں نامعلوم طیارے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو ظاہر افغانستان کا جو فضائی حریم ہے وہ اس کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کی مرضی کے بغیر جہاں کوئی طیارہ نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے, تو یہ سوالات موجود ہیں.
اچھا, لیکن جو آپ نے دونوں گروہوں کے درمیان جنگ کا ذکر کیا, لڑائی کا ذکر کیا, تو کیا ان کے درمیان لڑائی سے یہ دونوں کمزور نہیں ہو رہے, اس سے حکومت کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟
سب سے اہم سوال یہی ہے نا کہ اگر ان دونوں گروہوں کے درمیان اختلاف ہو وہ اسی حکومت کو فائدہ لینا چاہیے, لیکن یہاں حکومت اور حکومت سے بڑھ کر جو امریکی ہے ان کا رول ایسا ہے کہ ان پر شک اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ داعش کو موقع فراہم کر رہی ہے. داعش لوگوں کو وہاں جہاں تیاری بیٹھ جاتے ہیں, ظاہر ہے کس لیے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہاں پہ چیزہ تسلحہ یا صفائی ہو رہی ہے ادھر. تو
آپ جو یہ بات بتا رہے ہیں ان کے کوئی شواہد, کوئی پروف ہے جو آپ
دیکھیے؟ اس طرح شواہد افغان پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہو چکا ہے. افغان پارلیمنٹ میں یہ بات کی ہے کہ داعش کے علاقوں میں طیارے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ چلے جاتے ہیں.
اچھا,
تو لوگ تو دیکھتے ہیں, تو یہ صرف میڈیا کی بات نہیں بلکہ پارلیمنٹ ممبر بھی کہتے ہیں, اس علاقے کے لوگ بھی کہتے ہیں, اور یہ بات صرف شمالی علاقوں میں نہیں تکرار میں بھی ہو چکے ہیں اور کئی سالوں سے یہ ہو رہی ہے. تو یہ ایک شک موجود ہے کہ یہاں امریکی رول جو ہے وہ کیا داعش ختم کرنے کے لیے اور بھی بڑھانے اور تقویت کے لیے ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے افغانستان میں.
یہ اتنا اہم سوال ہے تو یہ حکومت کیا امریکی حکام جو وہاں ہیں ان کے سامنے نہیں رکھتی, ان کے سامنے یہ مسئلہ نہیں اٹھاتی؟
افغانستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ امریکی طرز عمل کے مقابل میں بالکل خاموش ہے. امریکہ جو کچھ کر رہا ہے ان سے پوچھا نہیں جاتا. اس کی تقریب کے بعد میں امریکی طیاروں کی طرف سے کئی پر بمبار ہو چکی ہے, افغانستان کے پولیس پوسٹ پر بمبار ہو چکے ہیں اور کئی افغان پولیس مارے جا چکے ہیں ان بمبار میں, سیویلین پر بمبار ہو چکے ہیں, لیکن موجودہ حکومت نے کبھی یہ جرات نہیں کیا کہ امریکیوں سے پوچھے کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اس لیے عوام میں نہ صرف امریکیوں کے خلاف بلکہ اس حکومت کے خلاف بھی عوام اور حکومت کا فاصلہ, اور یہ اور بھی افغانستان میں جو سیاسی صوبات ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں.
عموماً جو ہے اس طرح حملے ہوتے ہیں تو پاکستان کا ذکر بھی آتا ہے, کیا اس حملے کے بعد پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے؟
دیکھیے داعش اس کا ہم نے اس کا تو مواجی داعش نے قبول کی ہے. داعش لے کر طالب تک ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو سپورٹ ہے وہ پاکستان سے ہو رہی ہے, اور امریکہ تو یہ اکیلا نہیں کر سکتا. یہاں جو امریکہ کر رہا ہے ان کا جو داعش کو تقویت پہ اور ٹیررزم سے استفادہ نے جو کام لیتے ہیں وہ اپنے خارجی سیاست میں وہ پاکستان کی مدد سے ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ تمام داعش سے لے کر طالب تک جو بے امنی ہے اس میں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے ہمیشہ.
یہ تھے کابل نیوز ٹی وی کے ایڈیٹر جیلانی زواق. پاکستان کے نیم خود مختار قبائلی علاقے ایف آر ٹونک میں حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کی طرف سے اغوا کیے جانے والے پولیو ڈیوٹی پر مامور تین اہلکاروں میں سے دو کو رہا کر دیا گیا ہے, جبکہ مغوی پولیو انچارج بدستور لاپتہ ہیں جن کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. پشاور سے رفت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ.
ایف آر ٹانگ کے ایک سرکاری اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ منگل کو پنگ کے علاقے دیوانہ کورونا میں نامعلوم مسلح افراد نے پولیو ٹیم کے اہلکاروں کو اس وقت بندوق کے نوک پر اغوا کر لیا جب وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی مہم پر تھے. اغوا ہونے والے ایف آر ٹانگ کے پولیو انچارج ثناء اللہ, پولیو کارکن اور لیوی فورس کے ایک اہلکار شامل ہیں. تاہم بعد میں مسلح افراد نے دو افراد کو رہا کر دیا جبکہ پولیو انچارج بدستور لاپتہ ہیں. سرکاری اہلکار نے کہا کہ مسلح افراد پولیو کارکنوں کے موٹر سائیکل بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ نے علاقائی ذمہ داری کے قانون کے تحت علاقے میں بڑے پیمانے پر کاروائی شروع کی ہے اور متعلقہ قبیلے کے کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تاہم ابھی تک کسی تنظیم کی طرف سے اس اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے. یاد رہے کہ پیر کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں تین روزہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا تھا اور اس دوران لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصے سے ملک بھر میں پولیو ٹیموں پر حملوں میں کمی آئی ہے جس سے پولیو کیسز کی تعداد میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
اور اب ایک ذرا مختلف نوعیت کی خبر. مسلسل کھانا زیادہ کھانے کے نتیجے میں وزن بڑھنے کے باوجود بھی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ فٹ ہوں. یہ ایک عام مفروضہ ہے جسے انگریزی اصطلاح میں فیٹ بٹ فٹ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نئی تحقیق کے مطابق موٹاپا بذات خود دل کے امراض کا خطرہ بڑھانے کے لیے کافی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ناظر سفر.
ماہرین نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ موٹے لوگ طبی طور پر فٹ ہو سکتے ہیں. ایک تازہ تحقیق میں ماہرین صحت نے برطانیہ میں 35 لاکھ لوگوں کے طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا. معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو موٹے تھے لیکن ان میں بلڈ پریشر, ذیابیطس یا دل کی بیماری کی علامات نہیں تھیں, انہیں بھی بعد میں جا کر مختلف بیماریاں لاحق ہو گئیں. یہ نتائج اس سے قبل ہونے والی تحقیقات کی تردید کرتے ہیں. انگریزی اصطلاح فیٹ بٹ فٹ ایک ایسا مقبول عام تصور ہے جس کے مطابق اگر کسی شخص کا شوگر اور کولیسٹرول لیول مقررہ حد کے اندر ہو تو اس کا زائد وزن نقصان دہ نہیں ہوتا. اس تصور کو پرکھنے کے لیے یونیورسٹی آف برمنگم کے تحقیقاروں نے 1995 سے 2015 تک برطانیہ کے لاکھوں مریضوں کے ریکارڈ کا تجزیہ کیا. انہوں نے اس دوران ایسے مریضوں پر توجہ مرکوز کی جو تحقیق کے آغاز میں تو موٹے تھے, جن کے وزن اور قد کی شرح یعنی بی ایم آئی 30 سے اوپر تھی, لیکن ان میں دل کی بیماری, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول یا ذیابیطس کے کوئی آثار نہیں تھے. معلوم ہوا کہ بعد کی زندگی میں ان بظاہر صحت مند لوگوں میں دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ نارمل وزن والے لوگوں سے زیادہ تھا. برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر مائک نیپٹن کہتے ہیں, ایسا کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس قدر بڑے پیمانے پر کی جانے والی تحقیق سے کوئی پرانا مفروضہ رد کیا گیا ہو. ان نتائج کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے.
اس تحقیق میں جو بات میرے لیے نئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں پتہ چلا کہ جن لوگوں کا وزن بڑا ہوا ہوتا ہے ان میں باقی ہر طرح سے صحت مند ہونے کے باوجود دل کی بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ موٹاپے سے بلند فشار خون یا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور پھر ان عوامل کی وجہ سے دل کا مرض لاحق ہونے کے خطرے بڑھ جاتے ہیں, لیکن محض موٹاپا ہی دل کے دورے اور اسٹروک کا خطرہ بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے.
پال گیٹلی لیڈز بیکٹ یونیورسٹی میں ایکسرسائز اینڈ اوبیزٹی کے پروفیسر ہیں. وہ بھی فیٹ بٹ فٹ کے مفروضے سے متفق نظر نہیں آتے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کھا کھا کر موٹے ہوں پھر فٹ ہو جائیں اور اچانک سب خطرات بھاگ جائیں.
کچھ تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور کچھ قسم کے لوگوں میں موٹاپا موجود تو ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ فٹ ہو جاتے ہیں اور صحت کو لاحق خطرات بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی اس پر یقین نہیں آیا۔ میرا یقین ہے کہ زیادہ فٹ ہونے سے صحت کو لاحق خطرات کم ہو سکتے ہیں۔
تاہم یہ تحقیق ابھی کسی سائنسی جریدے میں شائع نہیں ہوئی، اس لیے فی الحال یہ ان مراحل سے نہیں گزری جن میں دوسرے ماہرین اسے پرکھ کر دیکھ سکے کہ آیا اس میں پیش کردہ نتائج سائنسی طور پر مسلم ہیں یا نہیں۔
آج سربین کی بڑی خبر تھی مشال خان کے والد کا بیان کہ مشال کی بہنوں کے علاقے میں تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، BBC نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، BBC پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، BBC اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، BBC دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، BBC اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، BBC سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اب کچھ ذکر امریکہ کا، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نئے تنازع کا سامنا ہے اور یہ اب آج کل معمول بن گیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق FBI کے سابق سربراہ جیمز کومی نے ایک سرکاری میمو میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک ملاقات کے دوران کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن کے خلاف جو تفتیش جاری ہے آپ اسے ختم کر دیں گے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے بعد اب بہت سے ڈیموکریٹس یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے خلاف FBI کی تفتیش میں دخل دینے کا قانونی معاملہ بنتا ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق فروری ماہ میں صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں FBI کے اس وقت کے سربراہ جیمز کومی کے ساتھ اکیلے ایک میٹنگ میں اپنے قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن کے خلاف تفتیش کے سلسلے میں کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اسے جانے دیں گے۔ میڈیا میں چھپی خبروں کے مطابق کومی نے یہ بات اس ملاقات کے فوراً بعد ایک یادداشت یا میمو میں لکھی تھی۔ مائیکل فلن کے خلاف روس کے ساتھ روابط کے سلسلے میں FBI کی تفتیش جاری ہے۔ FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو صدر ٹرمپ نے 9 مئی کو برطرف کر دیا تھا اور فروری ماہ میں صدر ٹرمپ نے مائیکل فلن کو امریکہ میں روسی سفیر کے ساتھ ملاقات کے سلسلے میں غلط بیانی کے سبب عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ مائیکل فلن نے روسی سفیر کے ساتھ ملاقات کرنے میں کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں کی۔ FBI ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے ساتھ روابط کی بھی تفتیش کر رہی ہے۔ پچھلے ہفتے ایک ٹی وی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے اس معاملے کی تفتیش میں مداخلت سے انکار کیا تھا۔
Did you ask him to drop the investigation?
No, never.
Did anyone from the White
House?
No,
in fact, I want the investigation speeded up.
Did anyone from the White House ask him to end the investigation?
No.
لیکن اب اس نئے میمو کی موجودگی کی خبر سے ٹرمپ انتظامیہ ہل گئی ہے۔ اب ریپبلکن پارٹی کے ہی سینٹ اوورسائٹ کمیٹی کے سربراہ نے FBI کو خط لکھ کر اس میمو سے متعلق صدر ٹرمپ اور جیمز کومی کے درمیان بات چیت کا سارا مواد طلب کیا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس بھی اس معاملے میں مواد طلب کرنے کے حق میں ہیں اور صدر ٹرمپ کے اس دعوے کا بھی ثبوت مانگ رہے ہیں جس میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کومی کے ساتھ ملاقات کے ٹیپس بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ ایوان نمائندگان میں انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن ڈیموکریٹک پارٹی کے ایڈم شف کہتے ہیں،
We ought to ask the director to come in to testify. I think that ought to be the first step. We ought to ask if there are notes. Notes that are taken around the time of the conversation would be...
ہم یہ چاہتے ہیں کہ کومی کو کانگریس کے سامنے پیش ہونے کو کہا جائے اور اگر اس معاملے سے جڑے کوئی نوٹس ہیں تو انہیں بھی طلب کیا جائے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا، اگر ان کے پاس بات چیت کے کوئی ٹیپس ہیں تو انہیں بھی طلب کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی کئی معاملوں میں صدر ٹرمپ کی ساکھ پر حرف تو آ ہی چکا ہے۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایڈم شف کے الفاظ، کچھ ڈیموکریٹس تو اب اس معاملے کا حوالہ دے کر صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کی کارروائی شروع کرنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس پیٹر کنگ کہتے ہیں کہ FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے اتنی اہم بات اب تک اٹارنی جنرل یا کانگریس کی کمیٹی کو کیوں نہیں بتائی تھی۔
I believe that Director Comey had an obligation to report that, report it to the Justice Department, to tell those around him.
کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ قانوناً جو پہلو اہم ہے وہ یہ کہ اگر صدر ٹرمپ نے FBI ڈائریکٹر سے تفتیش ختم کرنے کو کہا تو کیا ان کا ارادہ تھا کہ مائیکل فلن کے خلاف تفتیش کو روکیں یا اس میں رخنا ڈالیں؟ لیکن ابھی زیادہ تر لوگ جن میں بہت سے حزب اقتدار کی ریپبلکن پارٹی کے اراکین کانگریس بھی شامل ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ایسا کوئی میمو یا دستاویز ہیں بھی جن میں ٹرمپ اور کومی کے درمیان فلن کیس سے متعلق باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سب کو انتظار یہ ہے کہ کومی یا ان کا میمو امریکی کانگریس میں کب پیش ہوں گے۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ اور اس معاملے میں روسی صدر پوٹن بھی کود پڑے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے روسی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کوئی خفیہ معلومات فراہم نہیں کی تھیں۔ صدر پوٹن نے طنزی انداز میں یہ بھی کہا کہ روسی وزیر خارجہ نے وہ خفیہ معلومات ان تک بھی نہیں پہنچائی ہیں۔ اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ bbcurdu.com بھی آ سکتے ہیں۔ جبری شادیوں کے متعلق برطانیہ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2016 میں سب سے زیادہ جبری شادیاں پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں میں ہوئی ہیں۔ حکومتی ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں برطانوی شہریوں کی جبری شادیوں کے واقعات کی شرح دیگر ممالک کی نسبت غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔ اثر کاظمی کی رپورٹ۔
برطانوی حکومت کے مطابق سن 2016 میں دنیا بھر سے برطانوی شہریوں کی جبری شادیوں کے رپورٹ ہونے والے تمام واقعات میں سے 43% واقعات پاکستان میں پیش آئے۔ جبری شادیوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے برطانوی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کی جانب سے بنائے گئے خصوصی ادارے فورسڈ میرج یونٹ کے مطابق سن 2016 میں دنیا کے مختلف ممالک سے برطانوی شہریوں کی جبری شادیوں کے کل 1,428 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فورسڈ میرج یونٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس پاکستان میں برطانوی شہریوں کی جبری شادی یا جبری شادی کی کوشش کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور 612 ایسے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس فہرست میں دوسرا نمبر بنگلہ دیش کا ہے جہاں سے 121 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ بھارت میں 79، صومالیہ میں 47، افغانستان میں 39 اور سعودی عرب میں 16 برطانوی شہریوں کی جبری شادی کے واقعات پیش آئے۔ خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پاکستان اس فہرست میں پہلے نمبر پر آیا ہو۔ سن 2015 میں پاکستان میں ایسے 539 واقعات رونما ہوئے تھے۔ فورسڈ میرج یونٹ کے بقول سن 2016 میں 157 ایسے کیسز بھی حکام کے سامنے آئے جن میں برطانیہ میں ہی جبری شادی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں 1,145 جبری شادی کے واقعات میں متاثرین خواتین تھیں، جو کل واقعات کا 80% بنتا ہے، جبکہ 283 واقعات میں مرد متاثر ہوئے۔ فورسڈ میرج یونٹ کا کہنا ہے کہ 371 ایسے واقعات بھی سامنے آئے جن میں متاثرہ شخص کی عمر 18 برس سے کم تھی۔ خیال رہے کہ برطانیہ میں جبری شادی ایک فوجداری جرم ہے۔ برطانوی حکومت کی تشریح کے مطابق جبری شادی وہ ہے جہاں ایک یا دونوں افراد کو تشدد، ڈرا دھمکا یا پھر ذہنی یا مالی دباؤ ڈال کر شادی کرنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ اثر کاظمی، بی بی سی نیوز۔
پاکستانی حکام نے افغانستان میں لوگوں کے دل و دماغ جیتنے کی خاطر وزیر اعظم نواز شریف کو 2,000 اسکالرشپس دینے کی تجویز دی، لیکن انہوں نے اسے بڑھا کر 3,000 کر دیا۔ وسیم ہاشمی سید ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مشیر برائے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہیں اور گزشتہ دنوں کابل میں تھے تاکہ ان اسکالرشپس کی تقسیم کے لائحہ عمل پر بات کر سکیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار ہارون رشید سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسکیم کے فوائد پر بات کی اور ان سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کی جانب سے افغان طلبہ کے لیے اسکالرشپ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔
یہ پروگرام جیسے 2009 میں سٹارٹ ہوا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 3,000 اسکالرشپس ان کو دیے تھے، لائک 500 to 600 ایوری ایئر کہ وہ پاکستان میں آئیں۔ شروع میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ ان کی پلیسمنٹ کا ایشو ہوا کہ ان کو پاکستان کی جو بھی یونیورسٹی ملی اس میں پلیس کر دیا گیا، لیکن یہ اس ٹائم پروگرام جو تھا آئی پی سی کے پاس تھا، وہ جو انٹر پروونشنل منسٹری ہے۔ اس کے بعد 2015 سے نا انہوں نے فیصلہ کیا پلاننگ کمیشن نے کہ یہ پروگرام ایچ ای سی کو دے دیا جائے، تو ایچ ای سی نے لاسٹ ایئر 2016 میں ایک 600 کا بیچ لیا، یہیں سے ہم آئے، ہم نے ان کا ایگزام لیا۔ اس کے بعد ان 600 بچوں کو ہم لے کے گئے پاکستان، وہاں ہم نے 0 semester ان کا لگایا 3 months کا۔ کچھ بچے جو تھے وہ ایپٹ آباد کیمپس کام سیٹ میں تھے، کچھ جو ہے آئی ایم ایس سائنسز پشاور میں تھے، کچھ نمل میں تھے اور کچھ جو ہے نا لاہور کا جو کیمپس ہے وہاں ان کو جو ہے انگلش، فزکس، میتھ، کیمسٹری، بیولوجی، اس کی کلاسز دی گئیں. پھر اگست میں ہم نے ان کا دوبارہ ٹیسٹ لیا. وہاں وہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ نہیں تھا، وہ ٹیسٹ تھا سبجیکٹ بیس. اس میں سارے کوشچنز تھے بیولوجی میں. 392 بچے اس میں پاس ہوئے 600 میں سے، وچ از اے لائک اے گڈ ریزلٹ. کبھی سلیکشن صحیح ہوئی. اس کے بعد ان کو ہم نے 120 سیٹس لیں پی ایم ڈی سی سے، 100 میڈیک ایم بی بی ایس کی اور 20 بی ڈی ایس کی. پھر ہم نے 150 کے قریب انجینئرنگ کی سیٹس لیں، اور ہم نے ان کو اپنے جتنی پبلک سیکٹر بیسٹ یونیورسٹیز ہیں، جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالجز ہیں جتنے سندھ کے، پنجاب کے، وہاں ہم نے ان کو پلیس کیا. کیونکہ پہلے یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پلیس ہوئے ہوئے تھے پرائیویٹ سیکٹر کی.
تو یہ جو فلی فنڈیڈ ہے حکومت پاکستان سارا
ہے، اس میں جو بھی ٹیوشن فی ہے، ان کا سٹائپنڈ ہے، ان کا بک الاؤنس ہے، لیونگ الاؤنس ہے، بورڈنگ لاجنگ، وہ سارا گورنمنٹ آف پاکستان دے رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ ہے اپنا پی ایس ڈی پی کے انڈر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، وہاں سے یہ اپروو ہوا ہوا ہے وہاں. تو یہ لاسٹ انٹیک ہم نے لی تھی پریویس فیز ون کی. پھر سمری پٹ اپ کی پرائم منسٹر کو کہ جی اس کو فیز ٹو لانچ کیا جائے. 2000 اسکالرشپس ہم نے ان سے ڈیمانڈ کیے تھے، تو پرائم منسٹر نے جو ہے 3000 اسکالرشپ دوبارہ کر دی. تھوڑا بہت ہے ایشو کہ اگر ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ فیل کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں نا ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، یا یہ فیل یہ بھی کرتے ہیں کہ شاید اسکالرشپ ہم سے لے لیا جائے اور ہمیں ویزا کینسل کر کے واپس ہمیں افغانستان بھیج دیا جائے. تو ابھی ایک جو سچویشن تھی نا کہ بہت سارے بچے پاکستان میں پڑھے ہیں ان کے، لیکن ان کے پاس پاسپورٹ جو ہیں وہ افغانستان کے تھے، کیونکہ ان کے نیشنل آئی ڈی جو تھے نا وہ نہیں تھے، وہ ایز اے کچھ تو یہاں پیدا بھی ہوئے ہیں شاید، وہ پڑھے بھی ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم افغانستان سے سارے بچے لے کے آئیں. اس میں پھر میں نے 85% ان کو لیا جن کا شہادت نامہ جو ان کا 12th گریڈ ہے اور جن کے یہاں میٹرک بھی وہ جہاں سے ہونی چاہیے، اور 15% میں نے صرف لیے.
اور اس میں جینڈر بیلنس کیسا تھا؟
جینڈر بیلنس تقریباً ہوگا 30-70%. 30% فیمیل تھیں، لیکن آل فیمیلز آر انٹرسٹڈ ان میڈیسن. ان کا بس ایک یہ ہے کہ جی ہمیں میڈیکل میں مل جائیں، یا انجینئرنگ میں بھی ملے تو سول انجینئرنگ میں ملے. ان کے ذہن میں یہ کہ
ڈیمانڈ ہے نا افغانستان میں اس وقت ہوگی،
سمجھتے ہیں کہ سول انجینئرنگ ہی صرف ایک انجینئرنگ ہے، جبکہ میکینیکل انجینئرنگ یا الیکٹریکل اتنی ڈیمانڈ ہے، یا آئی ٹی کی، آئی سی ٹی کی بھی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یا ٹیلی کام کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے. مطلب آپ 4 years کی ڈگری کر کے تو کسی بھی منسٹری میں بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ ہر منسٹری اور ہر جگہ اس ٹائم وہ آٹومیشن پہ جا رہے ہیں. تو آپ کو وہاں ایک انجینئر چاہیے، چاہے وہ ٹیلی کام کا ہو، چاہے وہ آئی سی ٹی بیسڈ ہو، الیکٹرانکس ہو، الیکٹریکل ہو.
دوسرے ملک بھی تعلیمی شعبے میں اس طرح مدد کر رہے ہیں جس طرح پاکستان
کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھے جرمنی والے ہیں، ناروے والے ہیں، انڈیا والے ہیں، وہ ان کو، انڈیا موسٹلی یہاں سے لوگوں کو لے کے اسکالرشپس دیتا ہے وہاں پہ، اور وہ وہاں سے ان کی ماسٹرز، ایم فل، لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی انڈر گریڈ پہ فوکس کیا ہوا ہے. اگر انڈیا بھی ان کو، یا جرمنی یا ناروے یا دوسری یو کے یا یو ایس ان کو سپورٹ، اگر یہ 100-100 بندے بھی یہاں سے لے جاتے آج سے 5 سال پہلے، اور ان کے ساتھ وہی ہوتا کہ ویزا ان کا J1 ٹائپ ہوتا، یا ایسا ویزا ہوتا کہ وہ چینج نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے فل برائٹ پہ جاتے ہیں، ان کا ویزا نہیں چینج ہو سکتا، دے ہیو ٹو کم بیک اینڈ سرو ان پاکستان. یہ کنٹریز ان کے 100-100 بندے لے لیتی، تو میرے خیال میں آج 500 پی ایچ ڈی ان کے پاس ہونا. نہ انڈیا نے اس طرح کا سوچا کہ ہم ان کے، انڈیا کا کیا مسئلہ تھا؟ انڈیا کے پاس اتنی یونیورسٹیز ہیں، ویسے تو پاکستان کے پاس بھی ہیں، یہ پاکستان، انہوں نے اپروچ کی ہے پاکستان کو کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن یعنی کہ پی ایچ ڈی اور ماسٹر لیول پہ لے گئے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے آن لائن کورسز بھی ہیلپ کر رہے ہیں. ان کا ایک بندہ ایک ہفتے کے لیے آ جائے گا، وہ ایک ہفتہ ان کو نا یہاں ورک شاپ کرا دے گا، کچھ کورس پڑھا دے گا. بڑا انفراسٹرکچر میں انہوں نے ہیلپ کی ہے. جہاں جائیں جائکا کا نام لکھا ہوا ہے، یو ایس ایڈ کا نام لکھا ہوا ہے، یا اپنا جرمنی نے ہیلپ کیا سب نے. لیکن اکوپمنٹ اور انفراسٹرکچر دینے سے یونیورسٹیز نہیں چل سکتی. یونیورسٹیز چلتی ہیں ہیومن ریسورس کیپیسٹی.
یہ تھے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وسیم ہاشمی سید، جو بی بی سی اردو پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی سر بین اختتام کو پہنچا. آج ہمارے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، ان کی معاونت کر رہے تھے فراز ہاشمی. پروڈیوسر تھے سلیم احمد. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل، اور اسلام آباد میں عامر صدیق. مجھے خالد کرامت کو سر بین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
مشال خان کے والد کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد علاقے میں مشال کی بہنوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ عدلیہ، گواہان اور شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت پر شدت پسندوں کے حملے میں 4 حملہ آوروں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کوئی خفیہ معلومات فراہم نہیں کی. عالمی عدالت انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق انڈین نیوی کے سابق اہلکار اور جاسوس کلبھوشن جادھو کے معاملے کا فیصلہ جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 3 بجے سنایا جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.